अब इसके बाद आप देखिए कि आयत नंबर 8 है और आयत नंबर 8 से जो है वो अल्लाह ताला दलील देते हैं। क्या दलील है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो तौहीद इख्तियार करने के नतीजे में कि लोगों तुम तौहीद परस्त बन जाओ, कायनात से आफाक से दलील देते हैं। क्या फरमाया? कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए। तो कुल जो है वो ऑर्डर का सीगा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए। किनको कहना था? अहले मक्का को कहना था। और कहना क्या है? अइन्नकुम, क्या तुम लतकफुरूना, कि क्या तुम इनकार करते हो, बिल्लजी उससे जिसने, खलकल अर्द फी यौमैनि, जिसने दो दिन में जमीन को पैदा किया, वतजअलूना लहू अंदादा, और तुम बनाते हो इसका शरीक। आप सोचें कितना जबरदस्त अंदाज है। और अंदादन जो है ये निदुन की जमा है, निदुन वाहिद है, कि वो जात जिसने दो दिन के अंदर जो है वो जमीन को पैदा किया, और लोगों तुम उसका जो है वो शरीक बनाते हो, तुम औरों को उसके साथ पुकारते हो। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, ये है अल्लाह तुम्हारा रब। अब आप देखिए कि आयत नंबर जो 9 है इससे अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह की हिकमत, रहमत, रबूबियत, कायनात का डिसिप्लिन, नज्म, इंतजाम जो है ये बात शुरू हो रही है। और आयत नंबर 9 से लेके 12 तक अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि कायनात किसी खिलंडड़े का खेल नहीं है, किसी और देवी या देवता की जो है ये बाजीगाह नहीं है, रिज्मगाह नहीं है, बल्कि एक अल्लाह ने इसको जो है वो बनाया है। कितना खूबसूरत अंदाज है, खलकल अर्द फी यौमैनि वतजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन, ये है रब सारे जहानों का जिसने दो दिन में जमीन को बनाया। क्या तुम्हारे बुतों ने बनाया? फिर क्या किया? वजअल फीहा रवासिया मिन फौकिहा, और बनाए इसने इसमें पहाड़ ऊपर से इसके। अब यहां पे जिबाल नहीं कहा बल्कि क्या कहा? रवासिया, पहाड़ बना दिए। तो आप देख लीजिए कि रवासिया जो है उन पहाड़ों को कहते हैं जो भारी हैं। जबल से मुराद आम पहाड़ हैं और रासिया तो वाहिद है, रवासी उसकी जमा है। ऐसे पहाड़ जो जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, जैसे कील जो है ना, कील तीन से उसके अंदर होते हैं और एक हिस्सा बाहर होता है तो वो मजबूती से अंदर गड़ जाती है। इसी तरह ये लफ्ज पहाड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इस पर फिर पहाड़ बना दिए ऊपर से। वबारक फीहा, और बरकत दी इसमें। ऐसे नहीं कि बस सिर्फ जो थे वो पहाड़ बना दिए जमीन पर, बल्कि पहाड़ बनाने के साथ साथ अल्लाह ताला ने जो है वो इसमें बरकत दे दी। तो क्या मतलब है? जमीन में फायदे की चीजें रख दी। क्या चीजें? मसलन इसके अंदर जो है नबातात है, हैवानात है, अल्लाह ताला ने ये चीजें जो है वो जमीन के अंदर रख दी, क्योंकि अल्लाह ताला की जात कोई आम जात तो है नहीं है कि उसने बस जमीन को बनाया और फिर खत्म, बल्कि क्या है कि फायदे के लिए बहुत सी चीजें इसके अंदर रख दी। वक़द्दर फीहा अक़वातहा, और मुकर्रर किया इसमें इसका समान मईशत। वक़द्दर कदर जो है ना तकदीर, नपातुला अंदाजे से जैसे कोई चीज देना, और मुकर्रर किया इसमें इसका अक़वात। अक़वात का लफ्ज जो है ये अगर आप इस पर गौर करें तो इसका रूट है काफ वौता, काफ वौता, वाहिद है कूत, और जमा है अक़वात। और ये लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है कि वो खुराक जिससे जिंदगी कायम रह सके, वो खुराक जिससे जिंदगी जो है वो कायम रह सके। तो अक़वाता इसकी खुराकें, इसका समाने मईशत। तो अक़वात जो है वो मजाफ है और हा जो है वो मजाफ इले है। तो खुराक के लिए वैसे कुरान में तीन लफ्ज आए हैं, एक कूत, एक रिस्क, और एक है मारा या म्यारा, ये लफ्ज भी इसके अंदर आया है। आप सूरत यूसुफ में ये म्यारा वाला पढ़ चुके हैं, वनमीरु अहलना वनाफजु अखाना वनजदादु कैला बईर। तो नमीरु आपने पढ़ा था कि ऐसा सामान जो जखीरे के लिए हो, और फिर वो क्या है कि हम गल्ला लेकर आएंगे, तो वालिद से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटे इजाजत मांगते हैं तो नमीरु का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी गल्ले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मीम यारा। दूसरा रिस्क, یہ عام استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا لفظ ہے قوت. تو تین میں یہ پہلا درجہ ہے قوت، خوراک، غذا، اتنی خوراک کی مقدار کہ جس سے کوئی جاندار زندہ رہ سکے. اور مثلاً آپ ایسے بھی آتا ہے ما لہ قوت لیلا، اس کے پاس رات کا کھانا بھی نہیں ہے، اس طرح بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے معنی یہاں پہ کیا ہیں؟ پھر اس کے معنی ہیں کہ وہ خوراک جس سے زندگی قائم رہ سکے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اندازے سے اس کا سامان معیشت جو تھا وہ اس میں رکھ دیا، فی اربعۃ ایام، چار دنوں میں. تو یہ جو سامان معیشت ہے پھر یہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اندازے سے زمین کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ تمہیں کتنا کچھ نوازا ہے، کتنی دولت جو ہے تمہیں عطا کی ہے کہ ہر شخص کے لیے جتنا رزق چاہیے، جو اس کی ضروریات زندگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نپے تلے اندازے میں زمین کے اندر جو ہے وہ رکھ دی ہیں. تو اس سے مراد جو ہے وہ زمین کی معدنیات بھی ہے، اس سے مراد زمین کا چارہ بھی ہے، اور وہ تمام اجناس جو ہم سب کو ان کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. جتنی بھی خوراکیں کسی کھانے والے کے لیے ہو سکتی ہیں، وہ انسانوں میں سے ہے یا پھر جانوروں میں سے ہے. تو گویا کہ زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے یا اس کا بندوبست کر دیا ہے. اور یہ تقدیر اور بندوبست کا معاملہ جو ہے یہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی، کوئی قلم اس کو لکھ نہیں سکتا، کوئی کلو میٹر جو ہے وہ اس کو گن نہیں سکتا. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ قدر فیہا قواتہا، اس کے معنی یہ ہیں کہ زمین کے حصے میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں جو زمین کے دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتی. نبات الانداز ہے کہ کسی کو مثلاً کیلیفورنیا والوں کو جو دیا، جیسے اورنجز وہاں کے بڑے مشہور ہیں، یا یہ کہ عرب کے علاقے میں تیل دے دیا، باقی لوگوں کو وہ نہیں دیا. جیسے پہاڑی علاقے ہیں یہ بلوچستان کے یا کشمیر کے، وہاں پہ ڈرائی فروٹ دے دیا، موروں کو اس کثرت سے نہیں ملا. میدانی علاقوں میں پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جو فصل اور غلہ ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقوں میں نہیں ہوتا. تو کیا معنی ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک حصے میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دی جو زمین کے دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتی. ہر علاقے کی یہ مخصوص پیداوار جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی تاکہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے تجارت بن جائے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے صنعت بن جائے. تو یہ معنی بھی مفسرین کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. سمجھ آئی بات کی؟ کیونکہ اس سے ایک طرف کے لوگ دوسری طرف کے لوگوں کے ضرورت مند رہتے ہیں، ورنہ لوگ اپنے آپ میں رہتے ہے نا. تو اجناس کے لیے، فروٹ کے لیے، ڈرائی فروٹ کے لیے، یا تیل کی معدنیات کے لیے، کیا ہے کہ آپس میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. تو یہ ہے کہ برکت بھی دی اس نے اور مقرر کیا اس میں اس کا سامان معیشت فی اربعۃ ایام، چار دن میں. سواء للسائلین، یکساں ہے تمام حاجت مندوں کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے سوان کے معنی تو آپ کو پتا ہے، مساوی، برابر ہے، یکساں ہے. للسائلین کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں. آپ قرآن مختلف کھول کے دیکھیے گا گھر جا کے، آپ کو دو ترجمے نظر آئیں گے. اس میں سے ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا پوری ہوئی پوچھنے والوں کو، برابر ہے پوچھنے والوں کو. تو ایک اس کے معنی ہے پوچھنے کے، جیسے سائل ہوتا ہے نا سوال کرتا ہے، سال سائل، سوال کیا، پوچھنے والے نے ایک بات پوچھی، عذاب کے بارے میں سوال کیا ہے نا. اور ویسے بھی یہ سلونا کا لفظ جو ہے جس سوال کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں سائل کے، حاجت مند کے، ضرورت مند کے. تو کیا ہے پھر آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیسے کریں گی؟ کہ گویا کہ اللہ تعالی نے جو ہے پوچھنے والوں کے لیے جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا کر دیا، برابری کر دی. تو یہ زمین جو ہے سب پوچھنے والوں کے لیے جو ہے وہ برابر ہے. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ یہ زمین سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے. کیا فرمایا؟ सवा, सबके लिए बराबर है जमीन, हाजतमंदों के लिए। इसके मानी क्या है? मसलन अब आप देखें कि जमीन की पैदावार से तमाम लोग यकसा तौर पर जो है वो फायदा उठा सकते हैं। जरूरतमंद इंसान है, हैवान है, चरिंद परिंद है, तो जमीन से नफा उठाने का हक सबका बराबर है। ठीक है कि जमीन जो है साइलीन के लिए, वो लोग जो जरूरतमंद हैं, जमीन उनके लिए जो है वो बराबर है। तो मसलन आप, मिसाल मैं आपको देती हूं, जैसे बंजर जमीन है और अब बंजर जमीन पर कोई भी उसको काश के काबिल बना ले तो फायदा उठा सकता है ना? तो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो उस पर मेहनत करेगा फिर उसका हक हो जाएगा। इसी तरह मसलन आप दूसरी मिसाल ले सकती हैं, चश्मा या दरिया का पानी। अब वहां से हर कोई पानी लाने का यकसा हक रखता है, लेकिन जब वहां से कोई शख्स पानी लेकर अपने कब्जे में ले आएगा पानी, तो अब ये पानी उसका हो गया। लेकिन चश्मा जो है या समंदर जो है या दरिया है, सब लोग उसे फायदा उठा सकते हैं। आम इसके मानी, समझ आ गई बात की, कि यकसा तौर पर सब उसे फायदा उठा सकते हैं, जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, खेतियां हैं या इंसान हैं। तो इसके जो है वो दो मानी हैं। एक मानी तो ये है कि बराबर है ये जमीन पूछने वालों के लिए। अब क्या पूछते थे लोग कि कायनात की तख्लीक क्यों कर हुई, ये बड़ा अहम और बुनियादी सवाल है जो तारीखी सवाल है कि जमीन कैसे बनी, कायनात कैसे बनी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा सवाल करने वालों के लिए इतना ही इत्मीनान काफी है कि अल्लाह ताला ने क्या किया कि पहले तो जमीन को 2 दिनों में पैदा किया, फिर उसके ऊपर मजबूत पहाड़ जमाए, उसमें बरकत रखी, अंदाजे से ठीक अंदाजे से 4 दिनों में इसकी इसके अंदर रोईदगी की कुव्वतें पैदा कर दी। तो ये सवाल जो है कि ये कायनात या जमीन जो है इसकी तखलीक कैसे हुई, ये सब सवाल करने वालों के लिए, पूछने वालों के लिए यकसा है। आगे समझ बात की, लगता समझ नहीं आई बात की, आ गई, चले अल्हम्दुलिल्लाह। के सवा अल-साइलीन के एक मानी है कि ये जमीन जो है पूछने वालों के लिए जो है बराबर है, और पूछना क्या कि जमीन की तखलीक कैसे हुई। तो अल्लाह ताला कहते हैं इतना ही काफी है कि 2 दिन में पैदा किया, फिर ऊपर पहाड़ रखे, फिर इसको इसने बरकत दी और इसके अंदर इसकी अकवात को रख दिया। फी अरबत अय्याम, 4 दिनों में, सवाल अल-साइलीन, बस इतना ही काफी है सवाल करने वालों के लिए, बहुत तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। और दूसरे मानी क्या है कि जमीन के अंदर अल्लाह ने जो नपा तुली खुराक रख दी है और जो पहाड़ जमा दिए हैं, जो इसको पैदा किया है, तो ये जमीन तमाम हाजतमंदों के लिए यकसा है, सबके लिए है, फायदा उठाएं। ये वाली बात समझ आ गई बात की कि ये कायनात सबके लिए, सब इससे फायदा उठाएं। अच्छा, आप जमीन का जिक्र करके कहा सुमस्तवा इलस्समाई, फिर अल्लाह ताला जो है वो आसमान की तरफ जो है वो मुतवज्जो हुआ। तो क्या फरमाया, फिर वो चढ़ा आसमान को, या फिर ये को आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ। और आपको पता ही है कि अल्लाह की कैफियत के बारे में आप क्या कहेंगी कि सवाल तो हम कर नहीं सकते और इसकी कैफियत हमें पता नहीं है, हाँ वो मजहूल है, कैफियत मजहूल है। तो क्या है, बस उतना ही मालूम है जितना हमें बताया गया कि फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ। ये आयात भी आयात मुतशाबिहात में से है, मुशाबिहात में से। वाहया दुखानुन, और उस वक्त आसमान था धुआं। दुखानुन जो है ये अदखिनतुन, इसकी जो है वो ये जमा है। तो हाँ, असल बात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फिर हमें क्या बताते हैं कि फिर जो है आसमान की तरफ अल्लाह मुतवज्जो हुआ, और दुखान धुआं, और अदखिनतुन जमा है। कभी कभी रूटीन से हटकर भी होता है ना। तो क्या है कि आसमान जब धुआं था तो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। फकाला लहा, फिर इससे कहा, फिर इससे कहा वलिल अर्दी, और जमीन से कहा ईतिया, तुम दोनों आओ। अब आप देख लीजिए कि ईतिया जो है इसके इसका रूट क्या है, हमजा ता या, कि तुम दोनों आओ। असल में एतियान था, नून गिर चुका है। दोनों आओ कैसे, तउअन औ करहा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तउन के मानी होते हैं खुशी से, मुतवा भी कहते हैं ना, और करन का मतलब होता है ना खुशी से, कि तुम खुशी से आओ या ना खुशी से आओ, लेकिन मेरा ऑर्डर क्या है, एतिया, दोनों आओ। قالتا دونوں نے کہا اتینا ہم آئے, تو قالتان تھا کیسے آئے طائعین خوشی سے, تو اے وہ عین سے ہے یہ اسم فاعل ہے اور انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ ہم دونوں جو ہیں وہ خوشی سے آتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کے بعد جب آسمان کی طرف توجہ کی اور جب وہ دھوئے کی شکل میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو مخاطب کر کے کہا خوشی سے آؤ یا زبردستی سے, ہمارے جو تقدیری احکام ہیں نا تم دونوں میں جاری ہوں گے, اور یہ جو میرے احکام جاری ہونا ہے یہ تمہارے اختیار سے خارج ہے, چاہو اپنی خوشی سے قبول کرو چاہے ان احکام کو دل کی ناراضگی سے قبول کرو. جیسے مثلا آپ دیکھیں کہ بیماری آ کر رہتی ہے, موت آ کر رہتی ہے, اب انسان کی مرضی ہے چاہے خوشی سے قبول کر لے چاہے ناراضگی سے قبول کرے. تو دانش مندی کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے فیصلے ان کو خوشی سے قبول کر لیا جائے تاکہ صبر اور شکر کے فوائد حاصل کیے جائیں. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے ناراض رہتا ہے نہ خوش رہتا ہے نہ شکری کرتا ہے گھٹ گھٹ کر مرتا ہے تو کیا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے, بیماری تو آ کر رہنی ہے, اب کیا کرتا ہے وہ اپنے اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو جب آسمان ابھی صرف مادہ دھوئیں کی شکل میں تھا اور اب اللہ تعالیٰ اسے مزید 7 آسمانوں کی شکل بنانا چاہتے تھے اور یہ اللہ کا تقدیری حکم تھا, طے شدہ بات تھی, زمین بن چکی تھی, اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہاری کیا مرضی ہے خوشی سے آؤ یا ناراضگی سے. اس سلسلے میں مفسرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے ان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں, اطاعت کے ساتھ انہوں نے اس کو قبول کیا. چنانچہ اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ میرا سورج چاند اور ستارے نکال, اور زمین کو حکم دیا اپنی نہریں جاری کر اور اپنے پھل نکال دے. سمجھ آئی بات کی کہ اب جو ہے آسمان کے اندر جو کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو وہ آسمان کے اندر پوری ہوں چیزیں, اور جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ زمین کے اندر جو ہیں وہ پوری ہو جائیں. تو آپ دیکھ لیں کہ آسمان کے اندر جب یہ حکم پورا ہوا, اللہ تعالیٰ نے آسمان کو 7 آسمانوں میں اور اپنے احکامات جاری کیے, فرشتوں کی مخلوق کو وہاں کے لیے پیدا کیا, اور پھر کیا ہوا آسمان سے جب بارش نازل ہوئی زمین جو تھی وہ سونا اگلنے لگی ہے نا. تو اور جو ہے وہ ابن کثیر میں, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کے اس فرمان پر زمین کے اس حصے نے جواب دیا جہاں اس وقت کعبۃ اللہ ہے, اور آسمان کے اس ٹکڑے نے جواب دیا جو بیت اللہ کے محاذات میں ہے. اتینا طائعین کا شرف جو ہے زمین آسمان کے اس حصے کو حاصل ہوا جو زمین خانہ کعبہ کی جگہ ہے اور پھر اس کا اوپر کا محاذات کا حصہ. تو بہرحال اب کیا ہوا, فقداہن سبع سماوات, پھر اس نے بنائے وہ 7 آسمان, فی یومین 2 دن میں. پھر اللہ نے کیا کیا کہ 2 دن میں 7 آسمان بنائے, واوحا اور حکم کیا فی کل سمائن ہر آسمان میں امرہا اس کا کام. 7 آسمان بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہر حصے کو اس کے حصے کا کام جو تھا وہ بتا دیا کہ کرنا کیا ہے, اور مفسرین جو ہیں اس کی تفسیر میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو آسمان بنائے اور ان کے حصے کا کام جو ہے وہ ان کو بتایا, تو وہ کون سا کام تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے یہ کس کو بتایا. کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا فرشتوں کو. کائنات کے مجموعی نظام میں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی نا, وہ کام تھا جو اللہ نے بتایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم بھیج دیا, حکم کون تھے فرشتے, اور ہر فرشتوں کو بتایا کہ تم سے کیا کام لینا ہے. جیسے بیت المامور کے فرشتے ہیں, جیسے کچھ فرشتے سورتوں کے ساتھ نازل ہوئے, آپ نے سورت فاتحہ سورت البقرہ کی آخری آیتوں میں آپ نے پڑھا, کچھ فرشتے کیا کرتے ہیں بارش کے اوپر بادلوں کو ہانکنے پر کے اوپر, کچھ جو ہے وہ لوگوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے, کچھ لوگوں پر آنے والی آفتوں کو ہٹانے کے لیے ہیں, ہے نا, کچھ جیسے جبرائیل علیہ السلام وہی لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنے فرشتوں کو بھیج دیا اور ہر فرشتے کو بتا دیا کہ ان سے کیا کام لینا ہے, واوحى في كل سماء امرها. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہاں تک یہ جو آیت ہے, یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے, یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے, اور وہ کیا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے زمین کو پہلے پیدا کیا, اور کبھی کہتے ہیں میں نے آسمان کو پہلے پیدا کیا. اور اس سلسلے میں تین آیتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں, غالباً تین ہیں. ان میں سے مثلا آپ دیکھیے کہ ایک تو یہی حامیم سجدہ کی آیتیں ہیں, ہے نا, جس میں آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا اور پھر چار دن میں مزید. تو پہلے زمین کا ذکر آپ کو نظر آ رہا ہے اور پھر آسمان کا, ٹھیک ہے نا. یہ بات آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 9 کو اور آیت نمبر 10 کو, کس کا ذکر ہے, آسمان کا یا زمین کا؟ زمین کا. اور آیت نمبر 11 میں جو ہے وہ آسمان کا ذکر ہے. ایک تو یہ آیت ہے. دوسری جو ہے, آپ اگر آپ کو یاد ہو تو سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. آیت نمبر آپ کو ڈھونڈ لیجئے گا, مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ آیت کو جاننا چاہ رہی ہیں. تو بہرحال سورۃ بقرہ کی یہ آیات جو ہیں آپ ڈھونڈ سکتی ہیں, وہاں پہ بھی توحید اور آخرت کی دلالت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر یہ کہا کہ میں نے جو ہے وہ زمین کو بنایا اور پھر آسمان کو. تو پہلے زمین کا ذکر ہے پھر آسمان کا, ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ سورۃ نازیات, سورۃ نازیات کی آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک, اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا سوال پوچھتے ہیں, انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج دحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. مزید آپ آگے پڑھ سکتی ہیں. تو پہلے آسمان کا ذکر ہے اور پھر جو ہے وہ زمین کا ذکر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی آسمان کا ذکر پہلے اور کبھی زمین کا ذکر پہلے, تو یہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے یہ اصل میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ذکر کیا گیا ہے تو یہ ترتیب جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی ترتیب ہے کہ کیا ترتیب تھی, یا زمین اور آسمان کے وجود میں آنے کی کیا ترتیب تھی کہ پہلے یہ کیا اور پھر نمبر 2 جو ہے وہ یہ کیا. تو یہ ترتیبی زمین جو ہے وہ انداز یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا جو ذکر کیا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ ترتیب بیان کرنا نہیں ہے کہ پہلے آسمان پیدا ہوا یا زمین پیدا ہوئی, ٹھیک ہے. مفسرین کیا کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ اصل پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہے تراخی فی الاخبار ہے یا تراخی رتبی ہے. اب میں اس کے معنی بتاتی ہوں کہ تراخی جو ہے یہ فراخی سے ہے نا, فراخ ہونا, وسعت کے معنی میں ہے. اخبار یعنی خبروں کی وسعت, ہے نا. یا پھر تراخی رتبی کا مطلب کیا ہے کہ رتبے میں کسی کا اونچا ہونا, وسیع ہونا. مثلا آپ دیکھیں کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نعمت کا جب تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا نعمتوں کے بارے میں, پھر زمین کا ذکر پہلے آتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ عظمت اور قدرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آسمان کا ذکر پہلے آتا ہے, آسمان پھر زمین پر مقدم ہو جاتا ہے. تو ایک رائے یہ ہے, اور یہ رائے جو ہے یہ بڑی خوبصورت رائے ہے, اور اس رائے کو اکثر مفسرین نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ایک بس جو ہے وہ خبر بتانے کے لیے ہے. اور جیسے کوئی بات بتانا, آپ بھی کوئی بات کرتی ہیں कभी आप तरतीब बताती हैं कि सुबह से उठकर शाम तक आपने क्या क्या काम किए, कभी आप बस ऐसे एक रूप खबर देना चाहती हैं कि आज मैंने क्या क्या काम किए। दोनों में फर्क होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक तरतीब से आप बताती हैं मैंने क्या काम किए, और कभी क्या होता है कि आज मैंने दिन में ये काम किए, दोपहर का खाना भी बताया बनाया, फिर नाश्ता भी बनाया था, फिर बच्चों को स्कूल भी छोड़ने गई थी, फिर लेने भी गई, या आप कहती हैं लेने गई और फिर छोड़ा भी था सुबह। तो जरूरी नहीं होता कि आप तरतीब मुराद होती है, बल्कि जस्ट आप अपने कामों की जो है वो तफसील जो है वो बताती हैं। आगे समझ बात की। अच्छा, तो एक मानी तो इसके ये है कि इससे जो है वो जस्ट एक खबर देना है, और जब नेमत का जिक्र अल्लाह ताला करते हैं तो जमीन का जिक्र पहले आता है, जब अजमत का जिक्र करते हैं, कुदरत का जिक्र करते हैं, तो आसमान का जिक्र जमीन पर मुकदम होता है, क्योंकि आसमान आप देखें नीली छत ऊपर फैला हुआ। समझ आई बात की? और वैसे भी अगर हम बात करें तो जमीन नीचे है आसमान ऊपर है, तो दोनों ही बहुत करीब है, लेकिन जमीन ज्यादा करीब है हमारे, आसमान हमसे दूर है। तो बात ऐसे ही करने के लिए कभी जमीन का जिक्र कभी आसमान का जिक्र। तो बहरहाल ये एक खबर है जो दी अल्लाह ताला ने। और अगर हम ये कहें कि इससे तरतीब जमानी मुराद है कि पहले जमीन या पहले आसमान, तो फिर इसके मानी जो है वो क्या है, तो इसमें जो है वो उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ही इसको जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो जानते हैं, लेकिन जो है वो असल बात क्या है कि जमीन और आसमान की तख्लीक के बस एक पहलू को यहाँ पे नुमाया किया गया है। और मसलन आप देखें, आप पहले पढ़ चुकी इन्नस अन्नस समावाती वल अर्दा कानता रत्कन फफतकनाहुमा, जमीन और आसमान पहले मिले जुले थे और गड़बड़ थे, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि इनको जो है फिर अलग अलग कर दिया है ना। तो कायनात की तख्लीक जो है इस सिलसिले में आपको वो नजरिया आता है बिग बैंग का, उसमें क्या है वो ये एक ही बात कहते हैं ना कि पहले कायनात पूरी क्या थी कि प्राइमरी नेब्यूला था, फिर एक धमाका हुआ। बिग बैंग का नजरिया क्या है, एक बड़ा सा धमाका हुआ और अजीम धमाके के नतीजे में फिर क्या हुआ, सेकेंडरी सेपरेशन हुई, जिसका नतीजा कि मुख्तलिफ गैलेक्सीज या कहकशाएं जो थी वो वजूद में आ गई, फिर वो कहकशाएं जो है ना वो तकसीम होकर सितारे सैयारे सूरज चांद इसकी शक्ल में वजूद में आई। तो वो ये कहते हैं कि बस जस्ट एक चांस है ऐसे ही कि धमाका हुआ, पहले ये दोनों एक जो था गोया के इकट्ठा था। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सूरत नंबर 21 आयत 30 में भी यही बात है, इसमें है कि कानता रत्कन फफतकनाहुमा। और अब आप देख लें कि एक तरफ साइंसदानों का ये कहना और दूसरी तरफ कायनात आसमान के बारे में अल्लाह का ये कहना कि वो दुखान था, धुआं था, तो इससे क्या बात पता चलती है ना। यहाँ पे भी आज जो भी आप पढ़ रही हैं कि बस एक धुआं धुआं था, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जो है वो आ जाओ। और ये जो आना है तो इस सिलसिले में भी ये है कि मसलन जैसे अगर कहते हैं कि पहले कभी जमीन का जिक्र है पहले आसमान का, तो अगर तरतीब जमानी मुराद है तो आप इसको कैसे लेंगी कि आसमान और जमीन को अलग कर दिया, जमीन को और आसमान को बस अलग कर दिया। तो जमीन को वल अर्दा बादा जालिका दहाहा, आप यूं ले सकती हैं कि बस जमीन को बिछा दिया और फिर आसमान की तरफ मतवजो हुआ जो अलग हुआ हुआ था, फिर उसको कहा कि तुम अपने अंदर से चीजें निकालो, फिर जमीन की तरफ मतवजो हुआ कि जमीन की मजीद जो है वो चश्मे और नहरें और पानी और चीजें, क्योंकि पानी आसमान से बारिश होनी थी तो फिर जमीन ने बरसना था ना। समझ आई बात की? कि थोड़ा सा उसको किया और फिर बाद में उसको किया। बहरहाल ये दो मुख्तलिफ राय हैं और मजीद इसकी तफसील में हमें इसलिए जाने की जरूरत नहीं कि अल्लाह ताला ही इसके जो है वो ज्यादा मानी बेहतर अंदाज में जो है वो जानते हैं। असल बात जो समझ में आती है वो यही है कि अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, और ये अल्लाह की कुदरत की नेमत की और कमालात की बहुत बड़ी जो है वो निशानियां हैं। तो बहरहाल तख्लीकी एतबार से तरतीब या फिर ये के जो है वो बस खबर देने के लिहाज से जो है वो एक बात जो है वो यहाँ पर कही गई है, कही गई है। तो बहरहाल अल्लाह ताला आसमान और जमीन की जो यहाँ पे दलील दी है तो किस लिए दी है कि आसमान जमीन से लाखों गुना ज्यादा बड़ा है। जमीन में जब हजार किस्म की मखलूक आबाद है तो تو لاکھوں قسم کے کارخانے آسمان میں آباد کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ اللہ کی بہت بڑی جو ہے وہ قدرت ہے. اور پھر یہ کائنات اتنی خوبصورت ہے کہ وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ اللہ نے مزین کر دیا, بیوٹیفائی کیا, سجایا, خوبصورت بنایا. تو ایسے نہیں کہ کریہ ہے, برا ہے, بلکہ بڑا ہی خوبصورت بنایا آسمان کو, زمین کو. اور خاص طور پر یہاں پہ آسمان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو زینت دی. الدنیا, دنیا کے آسمان کو کس سے زینت دی؟ بمصابی, یہ مصباح کی جمع ہے, اور یہ لفظ جو ہے یہ اسم اعلیٰ ہے, چراغ, قندیل کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ قریب کے آسمان کو جو ہے وہ سجایا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے. نمبر ایک کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے مصابی سے جو ہے وہ سجا دیا ہے تاکہ رجوما للشیاطین, اور جگہ آپ پڑھ چکی ہیں, کیونکہ کیا کہا وہ حفظاً, تو ستارے رکھنے کا مقصد ایک تو سجاوٹ ہے, دوسرا کیا ہے وہ حفظاً, حفاظت. اور حفاظت کس لیے؟ رجوما للشیاطین, کے وہ جو خبریں آسمان سے اوپر لینے جاتے تھے جن وغیرہ, تو اس کا پیچھا ایک شہاب ثاقب کرتا ہے نا, فَأَتْبَاهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. دوسرے معنی, تیسرے آپ ستاروں کے اور بھی ایک معنی پڑھ چکی ہیں, اور وہ کیا ہے؟ راستہ دکھانا. تو تین مقاصد جو ہیں وہ ستاروں کے بتائے گئے ہیں جو مصابی کے ہیں, اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ سجایا ہے. اچھا, اب پوری بات کو اگر ہم سمیٹیں تو اس بات کو چھوڑتے ہوئے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کی مزید نوعیت کیا ہے, کیسے یہ پیدا ہوئی, تو ظاہری طور پر جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ توحید کی دلیل کے طور پر بات کہی گئی. آپ آیت نمبر 9 میں بھی دیکھیں, ذالک رب العالمین, یہ ہے رب جہانوں کا, اور کیا سواء للسائلین, اتنا ہی کافی ہے کہ دو دن پھر چار دن اور اندازے مقرر کر دیے, اور سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے, بس کافی ہے اتنا, مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کیا کہا آیت 12 کے آخر میں, ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازے ہیں زبردست جاننے والے کے. تو گویا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیسا ہے, عزیز بھی ہے, علیم بھی ہے, اور تقدیر نفع تلا. ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے کوئی کام جو کیا ہے تو بے ترتیب کیا ہے, کسی کو تھوڑا دیا, کسی کو زیادہ دیا. آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے یہ بھی کیسی ہے؟ نفی تلی ہے, زبردست عالم کی طرف سے ہے, علم ہے اس کے پاس پورا, اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز بھی ہے, غالب بھی ہے. تو گویا کہ یہ ساری تخلیق کر کے, یہ جو آیت ہے نا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ کل بات کا خلاصہ ہے کہ کائنات کے نظام پر آپ غور کریں گی تو آپ پکار اٹھیں گی کہ اے رب تو نے اس کائنات کو باطل نہیں پیدا کیا, اے رب تو نے اس کائنات کو جو ہے نا ایسے ہی نہیں پیدا کیا. پھر تم توحید پرست بن جاؤ گے, پھر تم اللہ کو پکارنے والے بن جاؤ گے. پھر فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا, پس اگر وہ منہ پھیر لیں, پھر بھی اگر یہ اعراض ہی کریں, فَقُلْ, پس آپ کہہ دیجئے, أَنذَرْتُكُمْ, میں خبردار کرتا ہوں تم کو, صَاعِقَةً مِثْلَ, ایک چنگاڑ سے, مِثْلَ جیسی, سائقتی چنگاڑ تھی, آدم و سمود, آد اور سمود پر, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اہل مکہ جو ہے وہ انکار کریں تو آپ اہل مکہ کو یہ بات بتائیے کیوں انکار کریں. یہ توحید کے دلائل دیکھنے کے بعد, زمین پاؤں کے نیچے, آسمان سر کے اوپر ہے نا, اور یہ توحید کے دلائل ان کو دیے جا رہے ہیں, پھر بھی یہ نہ مانیں, آپ کا انکار کریں قرآن کا, توحید کا, تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک ایسی سائقہ سے ڈراتا ہوں, ایسی آفت چنگاڑ سے ڈراتا ہوں, مثل سائقت عاد و ثمود, جیسی چنگاڑ جو تھی وہ عاد اور ثمود پر جو تھی وہ آئی تھی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہاں سے قریش کی تنبیہ کے لیے رسوا کن انجام کی بعض تاریخی مثالیں جو ہے نا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. پیچھے بتایا گیا نا فصلت آیاتہ, اب یہاں پر کیا ہے مثالوں سے الگ الگ کر کے بات بتائی جا رہی ہے کہ شاید کہ لوگ بات کو جو ہے وہ سمجھ جائیں. اور سائقہ لفظ جو ہے یہ عذاب کی ایک نمایاں علامت کے طور پر آیا ہے. ویسے تو کیا ہے, یہ کڑک کو بھی کہتے ہیں نا, बिजली की कड़क है, चमक है। तो अब यहाँ पर ये उस अजाब का जिक्र आ रहा है जो दूसरी कौमों पर आया था, वो शुमाल की बादें तुंद, वो जाला बारी, वो हौलनाक रात और बर्क का मजमुआ जो अजाब बनकर इन पर आया था। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो उस अजाब का जो है वो जिक्र किया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इन कौमों पर जो है वो अजाब जो था वो भेजा था। और अल्लाह ताला ने इन कौमों पर अजाब क्यों भेजा था, इसलिए कि इन कौमों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, और नवाजे जाने के बाद फिर इन्होंने जो है वो क्या किया कि अल्लाह ताला का जो है वो इनकार किया। ये तो इन्होंने तौहीद का इनकार किया, इन्होंने अल्लाह का इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने इन पर जो है वो साइका का अजाब भेज दिया। पहले कौम आद का जिक्र है, फिर कौम समूद का जिक्र है। इस जाअतहुमुर रुसुलु, जब आए इनके पास जो थे वो रसूल, मिन बैन अईदीहिम व मिन खल्फिहिम, तो बैना दरमियान होता है, अईदीहिम हाथों के दरमियान, तो क्या मानी है इसके आगे, तो ये लफ्ज जो है फिर आगे के लिए इस्तेमाल होने लगता है कि इनके आगे भी व मिन खल्फिहिम और इनके पीछे भी। इसके ना तीन मानी है। एक मानी तो ये है कि गोया के आगे पीछे से मुराद क्या है कि बस रसूल इनके पास आते ही रहे, ऐसा नहीं था कि बस एक रसूल आया और फिर मामला जो था वो खत्म हो गया, बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला जो था वो इनके पास रसूल भेजता ही रहा, पहले लोगों पर भी पिछले लोगों, बस आते ही रहे आगे पीछे। फिर दूसरे इसके मानी क्या है कि इनके पास जो रसूल आए उन्होंने इन लोगों को हर पहलू से समझाने की कोशिश की, कैसे, आगे से पीछे से, होते ना जैसे कभी आगे से कभी पीछे से, मुराद ये है कि गोया के हर तरह से कि किसी तरह बात इनकी समझ में आ जाए, कोई पहलू नसीहत का ऐसा नहीं था जो इन रसूलों ने ना छोड़ा, यानी हर पहलू से इनको समझाने की कोशिश की, माजी मुस्तकबिल की बातें, कभी कायनात के दलाइल, कभी जिस्म के, इंसान के जिस्म से दलाइल, नफ्स से दलाइल दिए। तीसरे मानी ये है कि इनके अपने इलाके में भी रसूल आए, मिन बैन अईदीहिम, इनके अपने इलाके में, व मिन खल्फिहिम, और इनके गिर्दो पेश के इलाके में भी, ठीक है ना, हर तरफ रसूल आए और सबने क्या कहा, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, के इबादत करो मगर एक अल्लाह की। तो एक अल्लाह की इबादत करने के लिए इनको कहा गया कि तौहीद परस्त बन जाओ। कालू, इन्होंने कहा, लौशा रबुना, अगर चाहता हमारा रब, लअनजला मलाइकतन, तो अलबत्ता वो नाजिल करता फरिश्ते, फइन्ना बिमा उर्सिलतुम बिही काफिरून, फइन्ना, पस बेशक हम, बिमा उस चीज से जो उर्सिलतुम बिही, जिसके साथ तुम भेजे गए हो, काफिरून, हम इनकार करने वाले हैं। आप देख लीजिए कितना खूबसूरत अंदाज है कुरान का, कैसे दलाइल से बात को समझाया जा रहा है। अब फिर भी जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है ये बात कही कि जो चीज तुम लाकर जो है हमारे सामने लाए हो तो हम इसका जो है वो इनकार करते हैं। तो ये किन लोगों ने ये बातें कही थी, कौम आद ने, कौम समूद ने, और उन तमाम कौमों ने जिनके पास जो है वो रसूल आए। तो यहाँ पे रसूल जमा का सीगा लाया गया, और मकसूद क्या है कि बहुत सी कौमों की तरफ रसूल भेजे गए, और जिक्र दो कौमों का यहाँ पे किया गया, एक कौम आद और दूसरा कौम समूद का। मिन बैन अईदीहिम व मिन खल्फिहिम, रसूलों की हमागीर जिद्दोजहद की तस्वीर है, कि ये एक दिन की कहानी नहीं है, एक रसूल की कहानी नहीं है, हमा वक्ती कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है, बड़े बहुत से रसूल इनके पास आए। मसलन आप देखें सूरत आराफ आयत 17 में क्या आता है, लआतीयन्नहुम मिन बैन अईदीहिम व मिन खल्फिहिम, है ना, कि मैं इनको आगे और पीछे से घेरूंगा। शैतान का ये चैलेंज था ना, इंसान को आगे पीछे से घेरूंगा, तो अल्लाह ने क्या बताया कि आगे पीछे से मैंने भी रसूल भेजे, कोई कमी ना छोड़ी, ताकि इंसान जो है वो इबलीस के फितनों से जो है वो बच सके। लेकिन अफसोस के कौमों ने अपने रसूलों की कदर ही ना की। खास तौर पर यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कौम आद का और कौम समूद का, और एतराज क्या था कि रसूल जो है ये बशर क्यों है, मलाइका में से रसूल अल्लाह ताला ने क्यों नहीं बनाया, मलाइका को क्यों नहीं जो है वो रसूल बनाया। और आप देख लीजिए शुरू में ही, इसी सूरत के शुरू में आपने رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بات بتا دیجئے، انما انا بشر مثلکم، تم ہی جیسا ایک انسان. تو یہ ایک ایسا اعتراض تھا ہر قوم نے کیا، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. تو چونکہ پہلے رسول بھی بشر تھے تو قوموں نے اس کا انکار کر دیا کہ جو کچھ تم لائے ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی انکار اہل مکہ کر رہے تھے. اور آج مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو رسول اللہ کی بشریت کا جو ہے وہ انکار کرتا ہے. فَأَمَّا عَادٌ، پس بات رہی عاد کی، فَاسْتَكْبَرُوا، پس تکبر کیا انہوں نے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے. تو تکبر جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ بغیر حق کے وہ کیا جاتا ہے. تو قوموں نے بغیر حق کے جو ہے وہ انکار کیا اور انہوں نے کبر مانگا، کیا مطلب، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. وقالو، اور وہ کہنے لگے، من اشد منا قوا، کون ہے اشد، زیادہ قوت میں، زیادہ شدید، زیادہ بڑھ کر. اور اشد جو ہے یہ جو ہے وہ اسم تفضیل ہے، اور اس کے معنی کیا ہے کہ کون ہم سے زیادہ شدید ہے، افعل کے وزن پہ ہے، منا ہم سے، قوت میں. اور یہاں پر جو ہے کمیت، کیفیت، سب کچھ مراد ہے، جسمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، جو سکلز تھی ان کے پاس، اور ترقی کے اعتبار سے، جو کچھ بھی کسی کو مل سکتا تھا تو اس کے اعتبار سے انہوں نے مغرور ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے کا، کیونکہ ان کے جسم بہت بڑے بڑے تھے، آپ کو پتا ہے نا، بدن کی قوت پر ان کو غرور آیا، عمریں ان کی بہت زیادہ تھی. تو کہنے لگے، کون ہے ہم سے زور آور زیادہ، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ وہ جس نے خلقہم، پیدا کیا ان کو، ہوا اشد منہم قوا. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی سخت بات ہے. کیسے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ من اشد منا قوا، اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے، کیا غور نہیں کرتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ ان سے زیادہ شدید ہے، زیادہ بڑھ کر ہے. ہوا اشد منہم قوا، وہ معنی کیا ہے کہ وہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. آسمان زمین کی دلیل تو پہلے ہی اللہ دے چکے. وکانو بآیاتنا یجحدون، اور وہ تھے ہماری آیات سے انکار کرتے. تو جیم ہا دال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دل سے ماننا، زبان سے انکار کرنا، ہے نا. تو گویا کہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کا انکار کرنا. اگر اس کے ساتھ با آ جائے، جیسے بے آیاتی نہ یجہدون، با آیا نا، پھر اس کے معنی ہوتے ہیں استہزاء، مذاق کرنا. انکار تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا آ گیا کہ پھر جو ہے یہ استہزاء کے معنی میں. صرف انکار ہی نہیں بلکہ وہ تو مذاق کرتے تھے، جیسے کوئی کمر جو ہے خم ٹھونک کر کھڑا ہو جائے، جیسے اپنی سینے کو جو ہے وہ تان کر کھڑا کر کے کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں تو آئے. تو قوم عاد اور ثمود کو جب اللہ نے بہت دیا تو انہوں نے کبر مانگا، بڑے متکبر اور مغرور ہو گئے، اور کہنے لگے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے کا، کوئی ہے کوئی ہمسا تو ہمارے سامنے آئے. بعض لوگ ایسے بات کرتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ ان سے جو تھا وہ بڑھ کر تھا، اللہ نے انہیں قوت اور طاقت سے نوازا تھا. کیا اللہ نے ان کو بنایا نہیں تھا؟ کیا اللہ نے کائنات کو بنایا نہیں تھا؟ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اولم یرو، آ جو ہے نا، یہ حمزہ استفام ہے، افسوس کے لیے ہے، توبیخ اور ملامت کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے ان کو کہ کیا ان کو یہ نظر نہ آیا، ان کی دماغ میں یہ بات آئی نہیں. اصل بات یہ تھی کہ ان کا انکار جو تھا، انکار ہی نہیں تھا، یعنی کہ سمجھ میں نہیں آیا تھا ماننے کے بعد، اور استہزاء تھا. فارسلنا علیہم ریحن سرسرن، فا پوری کہانی کو سمیٹ رہا ہے. بس اب یہاں پہ تفصیل نہیں ہے قوم عاد اور ثمود کی کہ کیا کیا کرتے تھے اور کیسے کیسے انہوں نے انکار کیا اور کیسے کیسے پیغمبروں نے سمجھایا اور کیسی کیسی آیات جو کہ ان کے پاس آئی تھی. بس اصل بات کیا ہے، فرسلنا علیہم، پھر بھیجی ہم نے ان پر ریحن سرسرن، ایک ہوا جو کہ سرسر تھی. تو سراسر جمع ہے، سرسرن واحد ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہوائے تند، سخت تھر والی، سخت سناٹے والی، ٹھنڈی ہوا کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ریح ریح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور معنی کیا ہے؟ ایسی ہوا جو بڑی مصیبت والی ہوا تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سرسرن بتا ہی رہا ہے کہ یہ ہوا جو تھی یہ بڑی ٹھنڈی ہوا تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑی تیز و تند ہوا تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو گرد و غبار تھا، آندھی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ سارے معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہوا تھی، سخت تھی، گرد و غبار والی تھی، بڑی نحوست والی تھی۔ فی ایام من نحسات، دنوں میں نحوست کے، تو ایام یوم کی جمع ہے، اور نحسات واحد ہے اور نحسات اس کی جمع ہے، اور منحوس دنوں میں۔ اور بعض لوگوں نے نحسات کے جو ہے وہ کیا معنی بتائے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ منحوس، نحوست، مصیبت زدگی، دوسرے معنی ہے متواتر، پے در پے، مسلسل تھی۔ اچھا، یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے یہ ہوا جو ان پر چلی، تو کہتے ہیں اخیر شوال میں بدھ کے دن شروع ہوئی، اور بدھ کے دن ہی اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ تو بعض لوگ بدھ کے دن کو منحوس کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی دن خود منحوس نہیں ہوتا، نہ دن، نہ مہینہ، نہ کوئی شخص اور نہ کوئی چیز۔ اور یہ نظریہ کہ دن اثر کرتے ہیں، تاریخیں اثر کرتی ہیں، جیسے سفر کے مہینے کو بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے اور یہ بڑی مشکل والا مہینہ ہے، تو خاص طور پر مردوں پر اس پر بڑی مشکل آتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا۔ بعض کسی عورت کی شادی ہوئی، اور اس کی شادی کے فوراً بعد ہی جب وہ لڑکی سسرال گئی تو ان کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی، تو ساس نے کہا کہ یہ بہو میری منحوس آئی ہے، اور وہ عورت رو کر یہ بات کہنے لگی کہ میری ساس یہ کہتی ہے کہ تم منحوس آئی ہو، کہ تمہارے آتے ہی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا یہ کہ اس کے جاتے ہی میاں کی جاب چھوٹ گئی، تو تم ہمارے گھر میں منحوس آئی ہو، تمہارے آتے ہی جاب چھوٹ گئی ہے، یا اور کوئی گھر میں ایسا واقعہ ہو گیا۔ تو لوگ بعض لوگوں کو کہتے ہیں، بعض رنگوں کو کہتے ہیں، بعض دنوں کو، اور 3, 13 یا 9 تاریخ دن کو بھی بعض لوگ، یہ کافروں میں بھی ہے کہ بعض دنوں کو یہ لوگ برا سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ کوئی دن برا نہیں ہوتا۔ اب قوم عاد کے لیے جو دن منحوس تھے، پیغمبر اور ایمان لانے والوں کے لیے وہ دن تو مبارک کے دن تھے نا، اللہ نے ان کو تو پناہ دے دی تھی۔ فرعون کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بحیرہ کلزم پانی منحوس ثابت ہوا، اور وہ دن جب وہ ڈوب گئے، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ نجات کا دن تھا۔ کتنے سالوں کی غلام قوم کو اللہ نے ان سے جو ہے وہ نجات دی، تبھی تو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک قوم کو غرق کر دیا گیا اور ایک قوم کو کھڑا کر دیا گیا، اٹھا دیا گیا، تو اس قوم کے لیے وارق دن ثابت ہوا۔ تو یاد رکھیے گا کہ کوئی دن بھی برا نہیں ہوتا، قرآن اس بات کی تردید کرتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں محرم کا مہینہ جو ہے نا منحوس سمجھا جاتا ہے، نہ کوئی شادی کرتے ہیں، نہ کوئی منگنی کرتے ہیں۔ یہاں کا واقعہ ہے، کلاس شروع ہو چکی تھی، تو ایک عورت نے اپنی بیٹی کی بات جو تھی جیسے سمجھیں کہ طے کر دی، پر اناؤنس نہیں وہ کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی محرم کے مہینے کے بعد اناؤنس کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا منحوس مہینہ ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو اناؤنس نہیں کرتے۔ تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دلوں کے اندر یہ بات کا ہونا عقیدہ توحید کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اور عقیدہ توحید کے اخلاص کی کمی ظاہر کرتا ہے، اور استقامت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ مشرکانہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو ان کو توڑنا چاہیے، اور کون توڑے گا؟ آپ لوگ اٹھیے اور توڑیے، سب چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ کی ہماری ایک خالہ جان کہہ رہی ہیں کہ میں محرم میں شادی کرتی ہوں، منگنی بھی کرتے ہیں اور شادی بھی کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ لوگ بھی، یعنی کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو تو ان رسموں کو توڑیے، تاکہ پبلک جو ہے ان کے اوپر غفلت کے جو پردے ہیں وہ چاک ہو جائیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان میں جو ہے وہ کیا کیا کہ ایام نحسات، کہ ہم نے جو ہے پھر ان کے اوپر وہ جو تند و تیز ہوا بھیجی تھی، وہ جو ٹھر والی ہوا تھی، تو چند منحوس دنوں میں سناٹے کی ہوا ان پر بھیجی۔ کیوں؟ لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں ان کو، عذاب الخزی فی الحیات دنیا، رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. تو ایسے ہی نہیں وہ پھر بھیجی تھی، ایسے ہی نہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے خزی جو ہے یہ رسوائی کے لیے آتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایسا عذاب جو ذلت کا عذاب، ایسے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا اس قوم کو جو کہتی تھی کہ من اشد قوا، کہ کون ہے ہم سے طاقت میں زیادہ، من اشد منا قوا، جو یہ نعرہ لگانے والی تھی. پھر اللہ نے اس کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر کے جو ہے وہ رکھ دیا. وہم لا ینصرون، اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے. یہ مضارع مجھول ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ آیا، کوئی ان کی مدد نہیں کرتا. وَأَمَّا ثَمُودُ، نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، آپ یہ آگ کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے کہ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ دُنْيَا، دنیا میں تو ان پر ایسا عذاب آیا. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا عذاب کیسا ہے، اخزہ، زیادہ شدید ہے، ہے نا. ولا عذاب الآخرتی، اور آخرت کا عذاب اخزہ. یہاں پہ اخزہ جو ہے یہ کیوں آیا ہے، یہ افل التفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ رسوا کن، زیادہ شرمسار. دنیا کے لیے خزی آیا، خزیون، اور آخرت کے لیے اخزہ کہ اس سے بھی زیادہ ذلیل کرنے والا. تو آخرت کا عذاب بڑا ہی شدید ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، پس پسند کیا انہوں نے اندھا رہنا. حب دانے کو بھی کہتے ہیں اور محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے اندھے پن سے محبت کی. تو اندھا پن سے مراد کیا ہے، شرک پر رہنا، جہالت پر رہنا. علل ہدا، اور آپ دیکھیں علا کے معنی جو ہوتے ہیں وہ اوپر کے بھی ہوتے ہیں کہ کسی پر کسی کو ترجیح دینا، اور مقابلے کے بھی ہوتے ہیں کہ ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے عما جو ہے اس کو ترجیح دی. تو معنی کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا جو ہے وہ پسند کیا. فاخذتہم، پھر پکڑ لیا ان کو، صاعقت العذابی، کڑک نے عذاب کی. اور عذاب کیسا تھا، الہونی ذلت کا. اما کانو یکسبون، اس کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. تو عذاب جب آیا، سائقت العذاب الہونی، اور آپ دیکھ لیں کہ ایک لفظ ہے پچھلی قوم کے لیے جو عذاب آیا تو خزی ان کا ہے، اور یہاں جو عذاب آیا یہ ہون کا ہے. تو گویا کہ اب اللہ تعالی اس سے کیا بات بتانا چاہتے ہیں کہ جب ان پر عذاب آیا تو ایسا ہی عذاب نہیں تھا. ہون کا لفظ جو ہے اہانت، ذلیل اور رسوا کے لیے بھی آتا ہے، نرمی کے لیے بھی آتا ہے، ہے نا. ہونا نرمی، اور ہون جو ہے کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ گویا کہ اصل میں آپ یاد رکھیں، ذلیل کے لیے قرآن میں 6 لفظ آئے ہیں، ہے نا. اور اس میں سے جو اہانہ ہے یہ دوسرا درجہ ہے، اور اخزہ جو ہے یہ تیسرا درجہ ہے، 6 میں سے یہ تیسرا درجہ ہے. تو اہانہ کا کیا ہے، کسی کو ہلکا یا کمزور سمجھنا اور اس کی توہین کرنا. اور اخزہ کیا ہے کہ ذلیل اور رسوا کرنا، اور جب کسی کو ذلیل اور رسوا کیا جائے نا تو انسان کے اپنے عملوں کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے. جیسے دعا بھی ہے نا، ولا تخزنا یوم القیامہ، یہ دعا بھی ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ ان قوموں پر اخزہ کا عذاب آیا، ہون کا آیا، بما کانوا یکسبون، کہ ان کے اپنے عملوں کا بھی اس میں دخل تھا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ متقی. تو یہ کون لوگ مراد ہیں، یہ وہ لوگ مراد ہیں جو کہ نیک تھے، اور جو لوگ جو تھے ایمان لانے والے تھے وہ لوگ تھے جو کہ پیغمبر کا ساتھ دینے والے تھے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں، ایماندار لوگ ہیں، اور ان کی تعداد ہے تقریباً 120 کے لگ بھگ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا کیسے، کہ پھر یہ ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہمیشہ ہی بچایا کرتا ہے. تو قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام. اور قوم صالح کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے، حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ کس پہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے؟ ہاں تو قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے؟ حضرت صالح علیہ السلام. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم جو سمود تھی یہ قوم سمود کو جو ہے وہ اصل میں آد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے قوم آد, آد پر جب عذاب آیا تو ان کا پیغمبر جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو لے کر جب نکل گیا تو جو دوسری قوم جو تھی ایمان لانے والے پھر بہت عرصہ سمجھاتے رہے ان کو, پھر ان میں سے پھر لوگوں نے انکار کیا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. تو آد ثانیہ کہا جاتا ہے قوم سمود کو, کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ قوم آد ہی کے جو بچے کچے لوگ جو تھے نا ان کی طرف پھر بھیجے گئے تھے. اور پھر قوم سمود جو تھی جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی, پھر اس نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا. اور یہ قوم بھی کدو کامر ڈیل ڈول اور قوت میں اپنی پہلی قوم سے کوئی کم نہیں تھی. عجاب الصخرہ بالواد ہے نا, تو بڑی زبردست جو تھی وہ قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایمان لانے والوں کو بچایا اور جو ان کا ساتھ دینے والے تھے. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا 8 دن اور 7 راتیں, کہتے ہیں کہ آندھی نے پورا زور دکھایا, مغرور قوم کے صرف غرور کو نہیں توڑا, پوری قوم کا ستیاناش کر دیا. لمبے لمبے ان کے قد تھے, پھر یہ ایسے گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے, جیسے ہوا زور سے چلی اس طرح ان کو اٹھا کر مارا کہ دماغ کا بھیجا نکل گیا, اندر سے سب کچھ نکل گیا, خالی ہو کر کھوکھلے جو کھجور کے تنے ہیں ان کے طرح یہ زمین پر جو تھے یہ گرے پڑے تھے. تو بہرحال بڑا رسوا کن ان دونوں قوموں پر جو ہے وہ عذاب آیا, اہل ایمان جو تھے وہ بچا لیے گئے. پھر اس کے بعد آخرت کا عذاب کیسے ہے, یوم یحشر اعداء اللہ, اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو. یحشر جو ہے یہ مضارع مجھول ہے, اب کون جمع کرے گا؟ کریں گے تو اللہ تعالیٰ, اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوا ہے. اور حشر کے اندر کتنے معنی پائے جاتے ہیں؟ تین. پہلی چیز کیا ہے؟ تجمع, جمع کرنا. دوسری چیز سوق, ہانکنا. تیسری چیز باسا, امباسا, ان کو اٹھا کھڑا کرنا, جس جہاں لے جانا ہے وہاں پہ لے جا کر ان کو پھر کھڑا کر دیا. تو ان کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا, جمع کیا جائے گا, ہانکا جائے گا, اور پھر ایک جگہ جا کر جو ہے نا وہ اٹھا دیا جائے گا, جمع کر دیا جائے گا. جس دن جمع کیا جائے گا, فرشتے ہانک رہے ہوں گے, جمع کر رہے ہوں گے, اعداء اللہ, اللہ کے دشمنوں کو. تو عدو جو ہے وہ دشمن کو کہتے ہیں, اعداء اس کی جمع ہے. تو اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا, الی النار, جہنم کی طرف. فہم یوزعون, جو ان کو جمع کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا کہ پھر جو ہے ان کو ترتیب وار کیا جائے گا. یوزعون جو ہے آپ اس کے دو معنی پڑھ چکی ہیں. ایک معنی کیا ہوتے ہیں کہ قسم قسم کے مجرموں کی جماعت الگ الگ بنا دی جائے گی, ایسے جھنڈے لگا دیے جائیں گے. میں نے آپ کو ایک حدیث بھی سنائی تھی کہ جو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں ان پر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا, تو سب سے کہا جائے گا کہ وعدہ خلافی کرنے والے یہاں جمع ہو جائیں, ہے نا. تو یہ سب جماعتیں ایک دوسرے کے انتظار میں جہنم کے قریب جو ہیں ان کو الگ الگ کر لیا جائے گا, کیونکہ مختلف دروازوں سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے نا. دوسرے اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو ہے نا کہ ان کی جو ہے وہ جماعت بندی کی جائے گی, دوسرے معنی یہ ہے کہ ان کو ترتیب وار کیا جائے گا, منظم کیا جائے گا, روک لیا جائے گا. ایسے نہیں کہ بھیڑ کی بھیڑ چلی جا رہی ہے. مثلا آپ دیکھیں, آپ حج کرنے جاتی ہیں, مختلف ممالک سے مسلمان آتے ہیں, اور پھر کیا ہے کہ مختلف ٹینٹوں میں یا مختلف ان کے جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں, معلم, اور اس کے تحت جو ہے ان کا کوئی بیج ہوتا ہے, کوئی چھتری ہوتی ہے, کوئی فلیگ ہوتا ہے, کوئی بھی نشانی ہوتی ہے, بیگ, ہینڈ بیگ باز ہوں گے, تو جسے جو ہے جیسے ان کو ایک ڈسپلن میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ایک پہچان ہو جائے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ پھر ان کو منظم بھی ہوں گے, ترتیب بھی ہوگی. اسی طرح اولمپکس کی مثال بڑی خوبصورت ہے کہ کھیل میں مختلف دنیا سے کھلاڑی اور ٹیمیں آتی ہیں, لیکن ان کا مختلف اپنا ایک رنگ اور ایک نشان ہوتا ہے, جو یونیفارم وہ پہنتے ہیں یا جو بیج ہوتا ہے ان کے پاس. تو بہرحال اسی طرح منظم بھی ہوگا اور جماعت بندی بھی ہوگی. حتی اذا ما جاؤہا, یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس کے پاس, تو اب جو ہے جو ہے وہ حتی اذا ما جاؤہا کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے شہدہ علیہم سمعہم تو گواہی دیں گی ان پر علیہم یعنی ان کے خلاف سمعہم ان کے کان وابصارہم اور ان کی آنکھیں وجلودہم اور ان کی جلدیں بما کانوا یعملون ساتھ اس کے جو وہ کرتے تھے. تو جب وہ یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں پہ یہ جاؤہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ جہنم کے لیے اوپر ہے نا کہ اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف جو ہے ہانکا جائے گا جمع کیا جائے گا ہے نا, الگ نار کا ذکر ہے. تو ہا جو کیا ہے جہنم کے لیے آئی ہے کہ جب یہاں پہ یہ پہنچیں گے تو ان کی اپنے کان ان کی اپنی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان کے عملوں پر جو یہ کرتے تھے ان کے خلاف جو ہے یہ گواہی دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ خاص طور پہ کانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد آنکھوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. دنیا میں نہ کان بولتے ہیں نہ آنکھیں بولتی ہیں. دنیا میں کان کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں, آنکھوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ کان بھی بولیں گے گواہی, گواہ بن جائیں گے. ویسے تو مختلف گواہیاں ہیں نا, پیغمبروں کی گواہی, پھر فرشتوں کی گواہی ہے نا, اور پھر جو ہے وہ انسانوں کی گواہی دوسرا انسان جو دے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انسان جو ہے پیغمبروں کی گواہی کا انکار کرتا ہے اور فرشتوں کی گواہی کا انکار کرتا ہے, وہ ہمارے جسم کے اندر نہیں ہے, خارج ہے نا. اور عوام الناس کا بھی انکار کر دیتا ہے, اپنا جسم, ہاتھ پاؤں, جسم کے اعضاء, اس کے بارے میں تو انسان کبھی بھی نہیں یہ سوچتا کہ یہ بھی میرے خلاف گواہی دے سکتے ہیں. بچے والدین کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں, دے دیتے ہیں نا, وٹنس بن جاتے ہیں عدالت میں. باپ کے خلاف بیٹا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, بیٹے کے خلاف باپ کھڑا ہو جاتا ہے. بہت سے ایسی سین دیکھنے کا یا سننے کا آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا. لیکن عجیب بات ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ انسان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور سب سے زیادہ اچمبے کی بات یہ ہے وہ جلودہم اور ان کی کھالیں. اور آپ دیکھیں کہ سکن سپیچ, پہلے یہ بات نہیں مانی جاتی تھی کہ سپیچ جو ہے وہ یعنی سپیچ کرتی ہے سکن, پہلے یہ بات نہیں تھی. سائنس نے بھی اس کو جو ہے وہ پروف کر دیا ہے. سائنسدان اب کیا کہتے ہیں؟ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کی سکن جو ہے کھال ہے, اس پر انسان کے جو انسان بولتا ہے کرتا ہے اس پر اس کے اثرات آتے ہیں. تو مثلاً کیا ہے کہتے ہیں, موجودہ دور جو علم و تحقیق کا دور ہے اس میں سائنس نے اس مسئلے کو اور آسان کر دیا کہ سکن سپیچ کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ آدمی جو گفتگو یا عمل کرتا ہے وہ اس کی کھال پر ریکارڈ ہوتا چلا جاتا ہے, جس کو دوبارہ اسی طرح سنا جا سکتا ہے جس طرح ایک ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کی گئی آواز کو دوبارہ سنا جاتا ہے. استغفر اللہ. اب آپ دیکھ لیں تو کھالوں کی گواہی کے بارے میں سائنس بھی اب اس کو جو ہے اپروف کرتی ہے. اب دیکھیں کہ فنگر پرنٹ کیوں آپ یہاں آتے ہیں تو فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں کہ فنگرز بولتی ہیں, یہ جو نشان ہیں لکیریں ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا, لیکن یہ ہاتھ کی لکیریں, یہاں کی سائنس کیا کہتی ہے, ہر انسان کی ایک ہاتھ کی لکیریں دوسرے ہاتھ کی لکیروں سے مختلف ہیں, بہن بھائیوں کی, اولاد کی, والدین کی. اور دوسری بات ہمیں کیا پتا چلی کہ سکن سپیچ کی تحقیق سے یہ بات پتا چلی کہ انسان کی گفتگو یا عمل کے اثرات جو ہیں وہ انسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں, اور جس طرح مشین پر ریکارڈ کی ہوئی آواز کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے, اسی طرح انسان کی سکن جو ہے اس کی ہر بول کا جو ہے نا اس کو وہ ریکارڈ کرتی جاتی ہے. تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں پہلے کہہ دی کہ جو کچھ وہ کرتے تھے تو اس کی کھالیں بھی بولیں گی. وقالو, اور یہ کہیں گے, لے جلودہم, اپنے چمڑوں کو کہیں گے, اب کھالوں سے کہہ رہے ہیں, لما شہدتم علینا, لما کیوں شہدتم علینا, گواہی دی تم نے ہمارے خلاف. وقالو لے جلودہم لما شہدتم علینا, قالو وہ کہیں گے, وہ جلدیں کہیں گی, جلد کی جمع ہے جلود, انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, کہ نطق دے دیا ہم کو اللہ نے, نطق یعنی وہ بولی جو سمجھ میں آ سکے, वैसे तो जानवर ही बोलते हैं ना, तो इंसान जो है वो हिवाने नातिक है, ऐसा बोलता है दूसरों की समझ में आती है बात। तो अल्लाह ने हमें गोयाई दे दी, अल्लाह जी वो चीज, अल्लाह जी वो जात, अल्लाह वो जात है अंत का बोलने की ताकत दी है इसने कुल्ला शैन हर चीज को। वह वह खलककुम, और इसी ने पैदा किया तुमको, अव्वल मर्रतिन पहली बार, वह इलैही तुरजाउन और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो अब क्या है कि खाले बोल रही हैं और कह रही हैं कि वो अल्लाह जिसने सबको बोलने की जो है वो ताकत दी है, तो हमें भी बोलने की ताकत दे दी। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे खास तौर पर जुलूद जो है ना, इसका लफ्ज बड़ा खास है, क्योंकि एक तो है ना सिर्फ जिस्म में से, अब कान कान का गोश्त आप देखें, दोनों कानों का, मेरा और आपका जिस्म इतना बड़ा कितना है, छोटा सा तो है, दो कानों को आप लें तो कितना गोश्त का टुकड़ा है, बस थोड़ा सा। आंखों को देखें तो कितना जुस्सा है इनका, बहुत से जिस्म के जो हमारे अजा और जवारे हैं, आंखें भी तो थोड़ा सा ही है ना हिस्सा। यहाँ पे जो जुलूद का इस्तेमाल किया गया है, तो इसने आदमी के बदन का रुआ रुआ जो है ना इसका अहाता कर लिया, के गवाही के लिए इंसान के जिस्म का रुआ रुआ जो है ना इसको जबान मिल जाएगी। तो जुलूद कुरान मजीद में रोंगटों के मफहूम में भी आया है, तकशइरु मिनहु जुलूदुल्लज़ीना, सूरह ज़ुमर आयत में, सूरह ज़ुमर में आप ये पढ़ भी चुकी हैं पहले भी ना, सूरह ज़ुमर आयत 23 में आप ये बात पढ़ चुकी हैं। अच्छा, जब अब जिल्दे बोल रही हैं तो इंसान हैरत का इजहार करता है कि तुम क्यों गवाही दे रहे हो हमारे खिलाफ, और फिर जिल्दे जवाब देती हैं कि उसी अल्लाह ने हमें आज बोलने की ताकत दी है जिसने सबको बोलने की ताकत दी। अच्छा, और कौन सी चीजें बोलती हैं कुरान में से, कोई गवाही लाइए। زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها। आयत नंबर 1 से 4 क्या पता बता रही है, जमीन बोलेगी और इंसान पुकार उठेगा, इसको क्या हो गया है, आज जमीन भी बोल रही है, आसमान और हर चीज जो है वो बोल रही है, तो इंसान कहेगा इसे क्या हो गया है। तो गोया के कयामत के दिन गवाहियां होंगी और ये इंसान होगा खामोश होगा, गूंग होगा, हैरान और शुशदर खड़ा होगा, सारे हजाबात हायल हो जाएंगे, और वो इजाज जिसने तुमको पहली बार पैदा किया उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो अब ये किसने कहा, ये जो हिस्सा है वह खलककुम अव्वल मर्रतिन व इलैही तुरजाउन, तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन की दो राय हैं। एक राय तो ये है कि इससे मुराद जो है ये कि हुआ से ये अल्लाह का कलाम है, या फिर ये कि इंसानी जुलूद ही ये बात कहेंगे, ठीक है, कि जुलूद से अल्लाह ताला ये कहलवाएगा। फिर क्या है आयत 22 में, वमा कुंतुम तस्ततिरूना, और नहीं थे तुम क्या करते, पर्दा करते। तो अब आप देख लें कि तस्ततिरून इसका रूट क्या है, सीन तारा, सतर से, शाबाश। तो असल में अब यहां पर जो है, अब ये भी तो आ सकता था ना कि तस्तरून, तस्तरून आ जाता, तस्ततिरून आ गया, तो असल में ये जो है ये लाजिम और मुतद्दी है, अल्फाज की ज्यादती मानी की ज्यादती पर दलालत करती है कि तुम छुप नहीं सकते थे और तुम छुपा नहीं सकते थे, है ना, वमा कुन तुम तस्ततिरूना, और नहीं थे तुम छुप सकते और नहीं थे तुम छुपा सकते। यशदा अलैकुम, ये के गवाही देंगे तुम पर, समअकुम कान तुम्हारे, वला अबसारकुम और ना आंखें तुम्हारी, वला जुलूदकुम और ना जिल्दें तुम्हारी। तो इंसान जो है आम जिंदगी में क्या समझता है कि हम जो भी अमल करते हैं, हम ये समझते हैं कि जैसे बाज़ औक़ात इंसान अमल करता है तो दुनिया से छुपता है, लेकिन बच्चों से नहीं छुप सकता, वो घर के अंदर होते हैं, बाज़ औक़ात क्या करता है बच्चों से भी छुप जाता है, दोस्तों से भी, वालदेन से भी, हर एक से छुप जाता है ना, फरिश्ते तो वैसे ही नजर नहीं आते, उनका इंसान इनकार करता है, किरामन कातिबीन जो अल्लाह की CID है। इंसान, मैं और आप ये नहीं सोचते कि हमारे जिस्म के अज़ाब ही हमारे खिलाफ गवाही देंगे, اور جلو تو ویسے ہی رونگٹا رونگٹا رواں رواں ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو جب انسان یہ کہے گا کہ اے جلدو اے کانوں اے آنکھوں تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی, اور خاص طور پر وہ جلدوں کو مخاطب کر کے کہے گا اپنے چمڑوں کو, یہ آیت 21 میں جو ہے لما شہدتم علینا, تو اس وقت جو ہے پھر اس کو بتایا جائے گا, اس کو کہا جائے گا کہ اصل بات کیا ہے کہ نہیں تھے تم چھپتے, نہ تھے تم چھپنے والے اور چھپانے والے, یشدا یہ کہ نہ گواہی دیں تمہارے اوپر کہ تم لوگوں سے تو چھپ گئے لیکن اپنے آپ کو اپنے کانوں آنکھوں اور جلدوں سے چھپا نہیں سکتے تھے, ہے نا. تو دوسرے معنی کیا ہے کہ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں خیال تک بھی نہیں تھا کہ تمہارا اپنا جسم کے اعضاء جو ہے نا تمہارے جسم کے وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے, بات ایک ہی ہے نا. کیونکہ انسان سب سے چھپتا ہے لیکن اپنے جسم کے بارے میں وہ نہیں سوچتا کہ یہ بھی میرا نہیں رہے گا, یہ بھی مجھ سے جو ہے وہ بے وفائی کرے گا. تو ایک بات کیا ہے کہ تم نے اپنے اعضاء کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے, اور دوسری بات کیا ہے ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, اور تم خیال کرتے تھے اور لیکن تم نے گمان کیا تھا ان اللہ لا یعلم کہ اللہ نہیں جانتا کثیرا مما تعملون وہ بہت سا جو کہ تم عمل کرتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے یہ بڑی ایک اہم حدیث ہے جو یہاں پر ہمارے سامنے اس وقت آنی چاہیے, اور یہ حدیث کیا ہے, اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں, بخاری کی جو ہے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ حرم کعبہ میں تین آدمی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے, ان تینوں میں سے دو تو قریشی تھے اور ایک ان کا برادر نسبتی تھا جو سقفی قبیلے سے تھا, کوئی رشتہ دار تھا. اور قبیلہ سقیف کہاں کا تھا, کہاں رہتا تھا قبیلہ سقیف کے لوگ, مدینہ میں. یہ تینوں خوب موٹے تازے تھے, توندے نکلی ہوئی تھی, توند کسے کہتے ہیں, پیٹ کو, پیٹ نکلا تھا, مگر عقل کے سبھی پورے تھے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارا خیال کیا ہے کہ اللہ ہماری باتیں سنتا ہے, اب یہ سوال پوچھے ایک کا, دیکھیں. دوسرا بولا ہاں اونچی آواز سے بات کریں تب تو سن لیتا ہے, اور اگر آہستہ آہستہ آواز سے چپکے چپکے باتیں کرے پھر نہیں سنتا. تیسرا کہنے لگا اگر وہ اونچی آواز کو سن لیتا ہے تو آہستہ آواز والی بات بھی سن سکتا ہے. اس وقت کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ جانتا ہی نہیں وہ بہت سا جو کہ تم عمل کرتے ہو. تو تم جو تھے تم نے کیا کیا, اپنے جسم کے اعضاء کا بھی خیال نہ کیا, اور سب سے بڑی بات تستترون کے بارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ تخافون کے معنی میں ہے. آپ اس کا دو ترجمہ لکھیں کیا, ایک تو یہ کہ چھپنا اور چھپانا, اور پھر دوسرے معنی کیا ہیں کہ تخافونا, کہ تم خوف نہیں کرتے تھے اپنے جسم کے اعضاء کا اور نہ ہی اللہ کا. تو تم جو تھے یہ اندیشہ رکھتے ہوئے, یہ خوف رکھتے ہوئے برے کام نہیں کرتے تھے, یعنی تمہیں یہ خوف ہی نہیں ہوتا تھا کہ اگر ہم نے برا کام کیا تو ہم پھر اپنے جسم کے اعضاء سے چھپ بھی سکتے ہیں, ہے نا. تو تمہیں کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا, سمجھ آ گئی, نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی جو ہے وہ یہ کہ کوئی بھی خیال کہ ہوگا کیا, پھر اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے نا. تو تلاوت آپ ایک دفعہ پہلے سن چکی ہیں اور ایک دفعہ ان آیات کی تلاوت پھر سن لیجئے.
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا, قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
دیکھیں آپ نے دو قاریوں کی آواز میں تلاوت سنی ان آیات کی, ایک پہلے آغاز میں سنی, ایک درمیان میں سنی, اور آپ دیکھیں جو آیتیں سخت ہوتی ہیں اور جو ترجمہ جاننے والے ہیں کیسے روتے ہیں نا. ابھی شاید کہ میرے اور آپ کے دل پہ بھی اس کا تھوڑا سا اثر ہو جائے, شاید کہ میرے اور آپ کے دل سے بھی چشمے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے ہدایت کے. اور اب وہ خاص طور پہ اس آیت پہ وہ رو رہے تھے نا. تو یہاں پر اب کیا بات ہے کہ ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون وذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم, اور یہ اسی تمہارے خیال نے, الذی ظننتم وہ جو خیال کیا تم نے, بربکم اپنے رب کے بارے میں, ارداکم ہلاک کر دیا تم کو. یہ خیال کہ اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے, اللہ تو علم ہی نہیں رکھتا, تو اس خیال نے کیا کیا, ارداکم کہ تمہیں جو ہے وہ برباد کر دیا, تمہیں تباہ کر دیا. تو یہاں پر جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا خود ہی جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ غلط گمان کر لینا. تو یہاں پہ اللہ تعالی کفار کو, انکار کرنے والوں کو جو ہے وہ ملامت کر رہے ہیں, ان کو تنبیہ کر رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ علم محیط والا ہے, تمہاری حرکات سے, تمہاری سکنات سے, تمہاری ساری شرارتوں سے اور تمہاری ساری باتوں سے وہ واقف ہے. اور اللہ تعالی نے تو یہ زمین اللہ کی ٹیپ ریکارڈر ہے, ہمارے جسم کے اعضاء بھی جو ہے وہ اللہ کے کہنے پر بولنے لگیں گے. اور عام مسلم کی یہ حدیث تو آپ کو آتی ہوگی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کے منہ پر مہرے لگا دی جائیں گی اور سب سے پہلے اس کی ران سے سوال کیا جائے گا کہ تو یہ بتا کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی تھی, اس پر اس کی ران, گوشت پوست, ہڈیاں اور کھالیں تک اس کے اعمال کی گواہی دیں گی. اس پر انسان اپنے اعضاء سے شکوہ کرے گا کہ تمہارا ستیاناس ہو جائے, میں نے تو زندگی بھر تمہیں آرام اور سکون پہنچایا اور تمہاری خدمت کرتا رہا, آج تم میرے خلاف ہی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ بولنے کی طاقت تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ وہ جواب دیں گے کہ وہی اللہ جس نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی ہے, اسی نے ہمیں بولنے کی زبان اور ہمت دی ہے. انسان کی کھالیں بھی گواہی دیں گی کہ اس آدمی نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بہت زیادہ یہ آیات ڈرانے والی ہیں اور سمجھانے والی ہیں, اور ہماری غفلت کی زندگی جو ہے اس پر پانی کے چھینٹے دینے والی ہیں کہ ہم سب جو ہیں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے اللہ تعالی جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے جو ہے وہ تیار ہے, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پورا نظام جو ہے وہ آخرت کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والا دن انسان کو یہ ندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا, اس لیے تجھے چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی نیکی کرے کہ میں اس کی گواہی دوں, اور اگر میں چلا گیا تو پھر تو مجھے کبھی نہ پائے گا. اور اسی طرح ہر رات انسان کو یہ ندا دیتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ رات اور دن کا پکار اٹھنا, اور یہ رات اور دن کا انتظار کرنا کہ کچھ نیکی کما لے ہمارے اندر. کبھی آپ کے دل میں اس بات پہ افسوس نہیں ہوتا, کبھی دل میں ندامت کا طوفان نہیں کھڑا ہوتا, اور گناہوں کے پہاڑ جو ہم اپنے پیٹھوں پر لادے ہوئے ہیں وہ پیروں ہمیں رلاتے نہیں کہ کیا بنے گی پھر ہمارے ساتھ. نہ پتہ قیامت کے دن ایک ایک گھڑی انسان کے سامنے لائی جائے گی. کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس میں گناہ کیا تو اس کی سزا, کچھ اچھی ہیں جس میں اچھائیاں کی تو اس کی جزا, کچھ گھڑیاں ایسی ہوں گی خالی کچھ بھی نہیں کیا. ان خالی کو دیکھ کر انسان بڑی ہی حسرت کرے گا, کاش کہ میں نے اس میں کچھ کیا ہوتا, کاش کہ میں نے کچھ اس میں اچھا عمل کیا ہوتا. تو فضول بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے, اور خاموشی سے نیکی کا کام کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. اور ہر گھڑی ہر لمحہ مجھے اور آپ کو آواز دیتا ہے کہ آگے بڑھ, اور اے نیکی کے متوالے, اے نیکی کرنے والے, اٹھ اور نیکی کر. اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں, نیکی کو پکڑ لیتے ہیں, تو ہم نے نیکی کو ویلکم کیا, اپنا دروازہ کھول دیا, سینہ کھولا, اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا. اور اگر ہم اس نیکی کے لیے اٹھتے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے نیکی کے لیے جب دروازہ بند کر لیا تو وہ نیکی اب دوسرے کے در پر جا کر دستک دینے لگی, پھر اس نے اس کو کھول دیا تو اس نے نیکی کر لی. تو یاد رکھیے, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, ہے نا. تو یہ آیتیں جو ہیں یہ ہم سب کو جو ہے وہ ڈرا رہی ہیں. اور صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے, آپ کو ہنسی آ گئی, پھر آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا معلوم ہے میں کس بات پر ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے ہنسی اس بات پر آئی جو میدان حشر اور موقف حساب میں بندہ اپنے رب سے کرے گا, یہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی بے شک دی ہے. اس پر بندہ کہے گا اگر یہ بات ہے تو میں اپنے حساب کتاب کے معاملے میں کسی اور کی گواہی پر مطمئن نہیں ہوں گا, بجز اس کے کہ میرے وجود ہی میں سے کوئی گواہ کھڑا ہو. پھر اللہ فرمائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اس کے بعد اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی, اس کے عزا اور جوارے سے کہا جائے گا کہ تم اس کے اعمال بتاؤ, پھر جسم کا ہر عضو بول اٹھے گا اور سچی گواہی پیش کر دے گا, اس کے بعد اس کی زبان کھول دی جائے گی. تو یہ خود اپنے عزا پر ناراض ہو کر کہے گا وہ دلی کننا وسوکن فن کننا فادل, تم تباہ و برباد ہو جاؤ, میں نے دنیا میں جو کچھ کیا تمہارے آرام پہنچانے کے لیے تو کیا تھا, اور آج تم ہمارے خلاف گواہی دینے لگے. تو اصل بات کیا ہے, انسان کا یہ گمان کہ میرا رب کچھ نہیں جانتا اور وہ حساب کتاب نہیں لے گا اور آخرت نہیں ہوگی, تو یہی چیز ہے ارداکم جس نے تمہیں ہلاک کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین, اور تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. اور آپ کو پتا ہے اصبح کے معنی کیا ہوتے ہیں, حالت کا تبدیل ہو جانا, صبح انسان کسی اور حالت میں ہو, شام میں کسی اور حالت میں ہو, اور صبح میں کسی اور حالت میں ہو جائے. تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَسْبِرُوا, پس اگر وہ صبر کریں, فَالنَّارُ, پس آگ ہی ہے, مَثْوًى لَّهُمْ, اب ٹھکانہ ان کا. تو آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ صبر کریں اور چاہے صبر نہ کریں, بس آگ اب ان کا جو ہے ٹھکانہ ہے, وہی ان کو آباد ہونا ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا, اور اگر وہ جو ہے وہ راضی کرنا چاہیں اور اگر وہ توبہ کریں گے, فَهُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ, تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جو ہے پھر وہ لوگ راضی کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکیں گے. اگر وہ منانا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں مانتا, اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو پس نہیں وہ توبہ قبول کیے جانے والوں میں سے. تو یہ جو یستعتبو جو ہے, عین تابا اس کا روٹ ہے, اور اس کے معنی ہے عتاب, ملامت, سرزنش. جیسے ہوتا ہے نا عتابا عتابن تعتابن, تو کیا ہوتا ہے جیسے جب کسی کو سرزنش کی جاتی ہے تو کیسے سرزنش کرتے ہیں, جیسے کسی کو میٹھی میٹھی ڈانٹ پلانا، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ میٹھے انداز میں ناراض ہونا، ملامت بھی مقصد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کیا مقصد ہوتا ہے کہ بالآخر رضا مند ہو جاتا ہے۔ میٹھی میٹھی ڈانٹ میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی عتاب ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی ناراضگی، اور ساتھ ہی مقصد مان جانا بھی ہوتا ہے۔ تو مثلا آپ دیکھیں پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ اس تا تبا کے معنی کسی روٹھے ہوئے کو منا لینا، آ تبا کے معنی ناراضگی کے سبب کو دور کرنا۔ تو مفسرین کیا کہتے ہیں کہ پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ جیسے اب جو بھی انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اب وہ کیا چاہیں گے مجرم؟ کہ وہ اس وقت اللہ کو منا لیں، ہے نا؟ اگر وہ منانا چاہیں گے بھی تو اب وہ جو عذر پیش کریں گے اور جس طرح منانا چاہیں گے، اب ان کو کوئی نہیں مانتا۔ کیا کہا؟ فما ہم من المعتبین۔ تو معتبین جو ہے یہ اسم مفعول ہے جمع مذکر، تو معنی کیا ہے کہ ماتوب، منائے ہوئے، خوش ہوئے ہوئے۔ تو اب ان کی بات سے کوئی نہیں خوش ہوتا، اب وہ منا نہیں سکتے۔ اصل میں یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، وہیں یستا تبو فما ہم من المعتبین، اس کے جو ہے وہ مفسرین نے دو معنی بھی کیے ہیں، تین معنی بھی کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو میں نے ابھی کر دیا، دوسرے اس کے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہاں پہ وہ توبہ کریں اور یہ کہیں کہ بس ہماری توبہ کو قبول کر لیا جائے اور ہمیں ایک موقع دے دیا جائے تو ہم دنیا میں جا کر جو ہے وہ اچھے عمل کریں، ہے نا؟ تو دنیا میں آنے کی وہ خواہش کریں گے اور ان کو یہ مہلت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے معنی کیا ہیں؟ کہ جیسے منتیں کرنا، خوش آمد کرنا کسی کو منانے کے لیے، کیونکہ دنیا میں منتیں اور خوش آمد سے بات چل جاتی ہے، وہاں پہ منتیں اور خوش آمد جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی بڑی ہی سخت آیت ہے، فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں۔ تو معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ نہیں ہے کہ صبر کریں تو آ گیا، صبر کریں تو نہیں۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اور اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ لَن تَصْبِرُوا یا لَا تَصْبِرُوا، کہ صبر کریں یا نہ کریں۔ اب کیا ہے؟ فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، جیسے بچے کو کھانا دیتی ہیں، اب کھانا آپ نے دیا، بچے نے منہ بسور لیا، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ پاس سے چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں یہی کھانا ہے، چاہو تو کھاؤ تو چاہے تو نہ کھاؤ۔ اب یہ نہیں کہ نہیں کھاؤ تو کوئی اور کھانا مل جائے گا، اب کیا ہے؟ بس اب یہی صبر کر کے کھانا پڑے گا۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ لوگ جو ہیں وہ توبہ کرنا چاہیں یا وہ منانا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور کوئی نہیں اب ان کو جو ہے وہ مانتا۔ یعنی گویا کہ اب ان کا یہ جو درخواست ہے اس کے لیے اب ایسا نہیں ہے کہ ان کو پھر رجوع کا جو ہے وہ موقع دے دیا جائے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے اللہ کی دائمی سنت کہ اللہ جو ہے وہ پکڑتا ہے، اور کیسا زبردست پکڑتا ہے۔ قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ کر کے ایک طرف اہل مکہ کو سمجھایا گیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ کس کو سمجھایا گیا؟ سارے لوگوں کو، پوری دنیا کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ہم جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور آیت نمبر 23 کا جو آخری حصہ ہے نا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ پوری آیت 23، وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے ہوتا ہے جو اپنے رب کے متعلق کرتا ہے۔ مومن صالح کا رویہ اس لیے درست ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان کرتا ہے، اور کافر اور منافق اور فاسق اور ظالم کا رویہ اس لیے غلط ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے۔ اور وہ حدیث تو آپ کو بخاری مسلم کی آتی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، کہ میں اس گمان کے ساتھ ہوتا ہوں کہ جو میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ تمہارا رب کہتا ہے. تو پھر حدیث کون سی ہوئی؟ حدیث حدیث قدسی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے, اور کافروں کی طرح نہ بنائے جو اللہ کی آیات کا مذاق کرنے والے ہیں اور جو آخرت کی تیاری کو جھٹلاتے ہیں. میں سوچ رہی تھی ان آیتوں پہ کہ جیسے انسان کہے گا کہ میرے جسم کے اعضاء میرے خلاف اب بولنے لگے ہیں. کبھی ہم بچوں سے ناراض ہوتے ہیں نا کہ تم نے یہ بات کیوں بتا دی کہ میں جا کے کہہ دو کہ میں سوئی بھی ہوں, اور جاگ رہے ہوتے ہیں تو بچے بتا دیتے ہیں جا کے. یا ایک دفعہ ہمارے گھر امریکہ میں ایک مہمان آئے ہمارے گھر, اور بہت رات ہوگی جب وہ ہمارے گھر سے گئے, تو پھر کچھ دنوں بعد فون آیا تو کہنے لگی پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ رات کا وقت تھا تو ریڈ لائٹ کو بھی پھر کراس کر کے, کوئی تو تھا نہیں لیکن پتہ ہے کیا تھا؟ کیمرہ لگا ہوا تھا. تو تھوڑے دنوں بعد ہمارے گھر میں نا پھر ٹکٹ آ گیا. تو میں بہت دیر تک اس بات پہ سوچنے لگی, سوچتی رہی تب بھی اور اب بھی مجھے اکثر یہ بات کیمرے کی یاد آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پولیس تو نہیں ہے, لوگ تو نہیں ہیں. جب دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہم دنیا کے قانون کا احترام کرتے ہیں, جو بھی کس ملک کا قانون ہے. جب وہ سامنے نہیں ہوتے, پولیس نہیں ہوتی, تو پھر ہم اس قانون کو توڑ دیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے بارے میں بھی انسان نے یہ گمان کیا کہ اللہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے, سنتا ہی نہیں ہے, اور اللہ حساب نہیں لے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس چیز نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا. تو یہاں پہ پھر کیا بات ہے؟ ہم اللہ کے بارے میں اپنے گمان کو درست کریں, ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ واقعی اللہ سنتا ہے, جانتا ہے, دیکھتا ہے, اور اللہ ایک ایک عمل کی سزا یا جزا جو ہے وہ دینے والا ہے, تاکہ ہم دنیا کے اندر بہترین زندگی جو ہے وہ گزاریں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.